الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم پرسوں بقرعید ہے تو جمعہ کا بیان بھی قربانی ہی کے موضوع پر ہوا تھا کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو ارادہ ہے کہ آج قربانی ہی سے متعلق کچھ فضائل اور کچھ ان کے مسائل بیان کروں آپ لوگوں نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں تفصیلی بیان تو جمعے کے دن ہو گیا وہ آپ لوگ سن لیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گیا ہے قربانی کا جو فلسفہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ذبح نہ ہوا بیٹا اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی جانور دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جو قربانی کا عمل ہے قربانی یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے جانور کی قربانی تو اصل میں ایک جسے کہتے ہیں نا ریہرسل ہو رہی ہے یعنی اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے مشق کروائی جا رہی ہے اصل قربانی کی ورنہ اصل قربانی جانور کی نہیں ہے اللہ کو جو اصل قربانی پسند ہے وہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی تھی وہ قربانی کیا تھی اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے سب سے زیادہ محبت اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے اور جب وہ 7 سال کا ہو اور انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جائے باپ کے ساتھ بچہ جب 7 سال سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے باپ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا تھوڑا سا پیار کرے گا فوراً ماں کے حوالے کر دے گا اس ڈر سے کہیں پیشاب نہ کر دے الٹی نہ کر دے اور وہ روتا بھی زیادہ ہے تو باپ کہتا ہے بھائی یہ ٹینشن کون یہ ماں کی ٹینشن ہے کہہ رہے ہم کما کے کھلا رہے ہیں بس بہت ہے اس بچے کی رونا دھونا کون برداشت کرے گا ماں بچہ جب روتا ہے زیادہ تو ابا بستر بدل لیتے ہیں میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں مجھے آفس جانا ہے صبح ماں بیچاری جاگتی رہے گی اس کے ساتھ لیکن جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اور وہ انگلی پکڑ کے خاص طور پہ بیٹا بیٹیاں تو چونکہ زیادہ گھروں میں رہتی ہیں گھر سے باہر کی زندگی میں پھر بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہونے لگتا ہے مسجد آ جائے گا نماز کے لیے انگلی پکڑ کے اور کہیں جا رہے ہو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں بیٹیوں کو زینت نہیں کہا بیٹیاں رحمت تو ہیں اللہ کی زینت نہیں ہیں زینت اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے شو ماری جا سکے اور شو ہمیشہ اس چیز سے ماری جاتی ہے جو دکھانے کی ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بیٹیاں دکھانے کی نہیں ہوتی بلکہ بول لو بھائی بولا کرو بولا کرو چھپانے کی اس سے پردے کا ثبوت بھی ثابت ہوتا ہے چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب وہ بیٹیاں بن گئیں بالغ ہونے لگی ہیں اب وہ چھپانے کی چیزیں دکھانے کی نہیں ہیں انہیں پردے میں رکھو جب ان کا مناسب رشتہ آئے تو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو یہ جو ایک بات سے بات نکلتی ہے یہ جو آج کل بارات کی رسم ہے نا یہ غیرت کے بھی خلاف ہے غیرت کے بھی خلاف ہے شریعت میں کیا ہے کہ جس کے گھر بیٹی رخصت ہو کے آ رہی ہے وہ لڑکا اس شادی کی نمائش بھی کرے دوستوں کو دعوت بھی دے ولیمے پر سب پبلک کو بلائے خوشی کا اظہار کرے کیونکہ اس کے گھر دلہن آ رہی ہے اور اس کو خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن جب باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن نہیں ہوتا. اگر وہ خوش اس لیے ہوتا ہے بیٹی کا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے, اسے پتا ہے میں مر جاؤں گا, یہ ساری زندگی میرے ساتھ نہیں رہے گی, وہ اس غم کو برداشت کرتا ہے بیٹی کے مفاد کے لیے. ورنہ حقیقت میں یہ دن باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن نہیں ہوتا. لہذا اس دن باپ کو یہ کہنا کہ جس دن بیٹی گھر سے جا رہی ہے ساری خاندان کو پوری قوم کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ, یہ بے غیرتی بھی ہے, بے شرمی بھی ہے, یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. فطرت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی. جس کی شادی ہو رہی ہے نا, اس کے گھر میں رخصت ہو کے بیٹی آ رہی ہے, وہ تو کھلائے بھائی, دلہن مل رہی ہے مجھے. وہ تبھی رخصتی کے وقت دولہا نہیں روتا, نہ دولہے کا باپ روتا ہے, بیٹی بھی روتی ہے اور بیٹی کے والدین بھی. بول لو نا کیا جا رہا ہے جملہ. میں جو خالی جگہ چھوڑتا ہوں نا, وہ اس لیے کیا دیکھنے کے لیے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. جاگ رہے ہیں تو فل ان دا بلینکس وہ خود ہی کر لیا کریں. سوال آتے ہیں نا فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں. تو میرے بیان میں بہت ساری بلینکس ہوتی ہیں, ان کو آپ نے خود بخود فل کرنا ہے, اس کے نمبر ملیں گے آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں چھوڑتا ادھورا اس لیے ہوں, دیکھوں یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے. ایک تو یہ دیکھنے کے لیے, دوسرا جگانے کے لیے بھی. جب آپ بولیں گے تو سو بھی رہے ہوں گے تو جاگ جائیں گے. تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو بیٹی بھی روتی ہے, بھائی بھی روتے ہیں اس کے, باپ بھی روتا ہے اور ماں بھی روتی ہے. بعض لوگ تو صرف کیمرے کے سامنے آ کے روتے ہیں, اس کے بعد جب کیمرہ ہٹا تو پھر ہنسنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اکثریت دل سے روتی ہے. جس کو بیٹی سے محبت ہے اس کو رونا آئے گا. تو اس لیے یہ جو بارات ورات ہے نا, اس کو چھوڑ دو. باپ کو نہیں چاہیے کہ بیٹی کی شادی کی زیادہ نمائش کرے, بھائی رخصتی ہو رہی ہے, دولہا کو چاہیے وہ نمائش کرے. باپ کو چاہیے جب رشتہ طے ہو گیا بولے بھائی ٹھیک ہے اب تمہاری امانت ہے, جب آؤ نکاح کر کے اپنی امانت لے جاؤ, دعوت بھی تم کرو, کارڈ بھی تم بٹواؤ, دنیا کو بھی ڈھنڈورا بھی تم پیٹو. ہم تو تمہیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, فطرت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور بچی کا مستقبل بھی اسی ہے. چپکے سے رخصتی کر دے اس کی. اپنے جو قریبی قریبی دو چار رشتے دار ہیں, بچی کے چچا ماموں خالہ, وہ جو پھپھا وغیرہ جو قریبی قریبی ہوتے ہیں, ان کو بلا لے نکاح کی مجلس میں, باقیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اگر بہن کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس میں اپنے دوستوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی شادی ہو رہی ہے یا اپنے بھائی کی ہو رہی ہے, اس میں آپ بلا لیں, پورا ٹبر اٹھ کے آ جائے. بہن کی شادی ہو رہی ہے, ایک نظام بتا رہا ہوں جو فطرت کا. اگرچہ ہمارا سارا کلچر ہندوؤں سے آیا ہے, وہ تو سب نظام تلپٹ ہو گیا. لوگ یہ باتیں سنتے تو ہیں مگر کہتے ہیں بھائی یہ عمل نہیں ہو سکتا. تو چلو عمل کی کوشش کر لو, نہیں ہو سکتا تو اتنا تو جان لو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. غلط کو کم از کم غلط سمجھ کے تو کر لو بھائی, غلط کو صحیح سمجھ کے نہ کرو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, ان کی جب بچیوں کی شادی ہوتی تھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو, رخصتی ہو گئی پتہ ہی نہیں, کئی دن بعد پتہ چلتا تھا ان کی بیٹی کی یا ان کی سسٹر کی بہن کی شادی ہو چکی ہے, تو بس ایسے ہی کر دیتے تھے, بتاتے بھی نہیں تھے لوگوں کو. تو اللہ نے کیا کہا, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں, بیٹیاں آخرت کے لیے ہیں. بیٹی کا فائدہ زیادہ آخرت میں ہوگا, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, فائدے کا انکار نہیں ہے, بلکہ اس زمانے میں بیٹی کا فائدہ بیٹے سے زیادہ ہے. بڑھاپے میں ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں خدمت کرتی ہیں, بیٹوں میں بہت ہی کم نیک پرہیزگار نکلتے ہیں, بیٹوں میں عیاشیوں کا ریشو زیادہ ہے, وہ خدمت نہیں کرتے. ان کو پان گٹکوں سے اور لڑکیوں سے اس چکر بازیوں سے فرصت ملے گی تو وہ کرے گا نا باپ کی خدمت, وہ تو باپ کی وراثت پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے. سارا دن جو ہمارے سامنے کیس آتے ہیں, بیٹی کا ایک کیس بھی نہیں آیا کہ باپ کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, سارے کیس بیٹوں کے آتے ہیں. ابا ابھی زندہ ہیں مگر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا حصہ دو. ایسے بیٹے کو جننے میں انسان سوچتا ہے کہ میں نے جنا کیوں اس کو, اپنے لیے سانپ میں نے پالا کیوں. تو اس لیے بیٹی کا رحمت ہونے کا انکار نہیں, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی یا تین بہنوں کی کفالت کی. بعض بھائی اس سے ڈرتے ہیں کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں تو ہمارے لیے بوجھ بن گئیں, بوجھ نہ سمجھو. نبی نے کیا فرمایا, جس نے تین بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کی مناسب جگہ شادی کر دی, جب تک شادی نہیں ہوئی ان کا پورا خرچہ خود اٹھایا, ये नहीं कहा कि तुम जाके जॉब करो, नहीं, तुम घर की चार दीवारी में रहो, हम कमा के तुम्हें खिलाएंगे। और उसके लिए रिश्ता तलाश किया, मुनासिब रिश्ता मिला, उसका निकाह कर दिया, अब जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो नबी ने फरमाया जिस भाई ने तीन बहनों की जिम्मेदारी पूरी की या जिस बाप ने तीन बेटियों की जिम्मेदारी पूरी की तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं, गारंटी देता हूं उसको जन्नत की। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर दो की, दो बहनों या दो बेटियों की कफालत की, उनकी दो बहनें थी या दो बेटियां थी, वो परेशान हो गए। सहाबा इकराम को तो जन्नत का शौक होता था ना फौरन कि भाई हम तो पीछे रह गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दो की कफालत की उसको भी मैं जन्नत की जमानत देता हूं। और एक हदीस में आता है जिसकी बेटियां थी और उसने उनकी अच्छी तरबियत की, अच्छी तरबियत का मतलब आज के जमाने में क्या है, बेटियों को हाफ आस्तीनों वाले कपड़े लाके नहीं दिए, हाफ स्लीव्स और स्लीव, जो स्लीवलेस जो कपड़े आते हैं ना बगैर आस्तीनों के, वो नहीं पहनाए। आजकल तरबियत यही है, लिबास पहनाना तो सिखा दो उनको मेरे भाई, बेटियों को पूरे कपड़े तो पहना दिया करो कम से कम। शॉपिंग करती हैं बीवियां, बेटे के लिए पूरे पूरा जिस्म ढका हुआ होगा और बच्ची के कपड़े लेकर आएंगी, टांगे नंगी, स्कर्ट पहनाया जा रहा है उनको, चड्डियां पहनाई जा रही हैं और पिंडलियां खुली हुई हैं। और जब उनको समझाओ कि ये क्या औरत, कहीं बच्ची है अभी, बालिग थोड़ी हुई है, अभी तो छोटी बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसके पूरे क्यों लेकर आ रहे हो। जो लिबास बचपन से बच्ची को पहनाओगे वही उसके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। अगर उसको बचपन से नंगापन सिखाया उसमें गैरत और शर्म खत्म हो जाएगी। इस तरह से बच्चियों को पालने पर कोई बशारत नहीं है, बल्कि ये कयामत के दिन अपने वालदैन का गरेबान पकड़ के उनको भी जहन्नम में लेके जाएंगे। इसलिए अल्लाह का वास्ता, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बेटियों को लिबास पूरे पहनाया करो। बीवी अगर नहीं मानती, इस मामले में बीवी की फरमा बरदारी मत करो, बोलो मेरी बेटियां पूरे कपड़े पहनेंगी कुछ भी हो जाए, मैं इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बड़े ताने सुनने को मिलेंगे, ये बहुत ही सख्त मसलक को फॉलो करते हैं, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। बोलो मैं गैरतमंद हूं, मैं अपनी बेटियों को आधे कपड़े नहीं पहना सकता। अजीब लिबास आ रहा है, दीनदारों का भी बेदीनों का भी, मस्जिद का इमाम हो, बुजुर्ग हो, यानी बुजुर्ग का मतलब जिसको लोग बुजुर्ग कहते हो, वरना ऐसा आदमी बुजुर्ग थोड़ी हो सकता है। सबके लिबास आधे आधे होते जा रहे हैं। बच्चियों की तरबियत में पहली बात लिबास पूरा। नंबर दो, उन्हें यह बताओ कि लड़कों से दोस्तियां मत लगाओ, लड़कों के साथ मत खेलो। आजकल लोग क्या कहते हैं, बेटी में कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए लड़कों से बात करने का। ये शर्माती क्यों है लड़कों से बात करते, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुआशरे में सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। ऐसी सर्वाइव करना हमें नहीं चाहिए जिससे उनमें शर्म निकल जाए। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अंग्रेज लड़कियों में होता है, गैर मुस्लिमों में। जब उस कॉन्फिडेंस वाली लड़की से शादी करो तो वो दिन में तारे दिखा देती है। लोग करते हैं यूरोप अमेरिका में, अंग्रेज से शादी की, कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस रोज बरोज डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। जब वो सर बजाना शुरू करती है फिर फोन करते हैं, हजरत मानती नहीं है कोई बात। याद रखो, शर्म और हया ऐसी चीज है जो आपसे बहुत सारे काम करवा लेती है। अगर वो शर्म निकल गई तो आप किसी काम के नहीं हो। हया औरत का जीनत है, औरत का जेवर है हया। औरत की सबसे बड़ी खासियत शर्म और हया। तो अपनी बच्चियों को, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्ला ने यह बात लिखी है कि बेटियों को बच्चियों में खेलने दो, लड़कों से दूर रखो, और लड़कों को लड़कियों में ना खेलने दो। आपका बेटा लड़कियों से दोस्ती, अगर मैं कम उम्र बच्चों की बात कर रहा हूं, बाले होने के बाद तो वो अलग चीज है, वो तो है, वो तो शरीयत में बहुत सख्त काम है, बच्चों की बात कर रहा हूं। आप अपने लड़के को देखते हैं कि ज्यादा लड़कियों में खेलता है, उसे मना करो कि बेटा तुम लड़के हो, तुम्हारा लड़कों में खेलना अच्छा है, लड़कियों में लड़का बोलो भाई गू खाता। जो लड़के बचपन में लड़कियों के साथ ज्यादा खेलते हैं उनमें जनानापन आ जाता है, निस्वानियत आ जाती है और शहवत परस्त भी बन जाते हैं वो। उन्हें बचपन से जब ایسے چہرے دیکھنے کی عادت پڑتی ہے نا خوبصورت بچیاں، تو ظاہر ہے خوبصورت ہوتی ہیں، جب عادت پڑتی ہے تو پھر ان کے لڑکوں سے دوستی میں مزہ نہیں آتا، پھر وہ کھیل بھی وہی کھیلتے ہیں لڑکیوں والے، اور ان کی پھر وہ دل چاہتا ہے کہ بس میں لڑکیوں سے ہی میل جول رکھوں، ان میں جو ایک غیرت اور شرم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی باتیں کہہ دی ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو اور لڑکیوں کو لڑکوں میں. ہاں بہن بھائی آپس میں کھیلیں وہ کوئی حرج نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ یا بہنیں بھائیوں کے ساتھ، وہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ لڑکوں کے بھائی تم لڑکوں میں کیوں؟ لڑکا جب لڑکوں میں کھیلتا ہے تو بہادر بنتا ہے، کیونکہ جب لڑکوں میں کھیلے گا تو پنچ بھی پڑیں گے اس پہ، پٹے گا بھی پیٹے گا بھی. لڑکے جب کھیلتے ہیں نا تو لڑتے ہیں، وہ مرد کی فطرت میں اللہ نے لڑائی انسٹال کر دی ہے. باہر آئے گا تو ابے تو نے کیا، ابے وہ کی فلمیں بھی دیکھی ہوتی ہیں نا بعض لوگوں نے، تو ہیرو کو دیکھا ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو پرانے زمانے کا ٹی وی تھا، وہ بے حیائی نہیں ہوتی تھی، اس میں ایک فلم آتی تھی فائٹ کی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کوئی بروسلی ٹھیک ہے نا، تو بے حیائی بالکل نہیں ہوتی تھی. بچے تھے ہم، جا کے کہیں ادھر ادھر چھپ چھپا کے ابا سے کہیں اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیتے تھے، تو وہ بڑی زبردست فائٹ کرتا تھا، نام سنا ہوگا بروسلی کا. تو ہم جب وہ فلم دیکھ کے نکلتے تھے تو جتنے ہوتے تھے سب بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے، ایسے لاتے گھما رہے پڑا پڑو، ایسے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کسی کے لگ گئی تو وہ رو رہا ہے ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، میری فائٹ ہوئی، جو جس سے فائٹ ہوئی وہ مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور طاقتور بھی تھا، تو اس نے مجھے کھینچ کے اتنی زور سے مکہ لگایا کہ میرا بوتھا سوج گیا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو میں روتا ہوا گھر آیا، اپنے بڑے بھائی سے میں نے شکایت، بڑے بھائی سے نہیں میں نے اپنی والدہ سے شکایت کی، ایسے موقع پر امی کے پاس جاتا ہے انسان. تو میرا بڑا بھائی سن رہا تھا، اس نے مجھے بلایا، میں بولے ادھر آؤں کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو ایک اور لگا دے گا، شکایت تو امی کے پاس لے کے آئے تھے لیکن یہ درمیان میں کباب میں ہڈی کہاں سے آ گئی. بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ ایسا ہوا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اپنے لگایا زور سے، میں رونا آ گیا. تو اس نے کہا دیکھو باہر جب پٹو نا پٹو، تو اپنی ذلت گھر آ کے بیان نہیں کیا کرو ٹھیک ہے. اگر جذبہ ہے انتقام لینے کا وہیں دو تم بھی لگا دو، اور اگر نہیں لگا سکتے گھر میں آ کے رونا مت کیا کرو، یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، لڑکے نہیں روتے. نہیں یاری میرا خیال ہے باسا، لڑکے نہیں روتے، لڑکے اگر باہر پٹتے ہیں تو چھپ چھپا کے رو کے بس باہر اپنی ذلت کو گھر آ کے نہ بتاؤ. مجھے ڈانٹ لگائی گی، یہ بات ہے آگے پٹ گیا تو آگے رو رہا ہے. جس سے پٹا تھا وہ بھی میرا کزن تھا، مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور بڑا طاقتور. تو پھر اس کے بعد پیٹا بھی اور پٹے بھی. جب پیٹا سامنے والا رویا، اس نے کبھی اپنے گھر جا کے شکایت نہیں کی، جب پٹے وہیں رو دھو کے ختم کیا، ادھر ہی پھٹا ختم. تو لڑکا لڑکوں میں کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہادر بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ زیادہ اس کو کہیں غلط لڑکوں میں کھیلنے دیں، وہ پھر بہادر کے بجائے ڈاکو بن جائے گا، اتنا بہادر نہ بنائیں. غلط لڑکوں میں نہ بیٹھنے دیں، گٹکے کھا رہا ہے، پان تمباکو کھا رہا ہے، اپنے جیسے لڑکے جیسے ہوتے ہیں، نارمل پھٹے ہلکے پھلکے چلتے ہیں، زیادہ نہ ہو، اس سے زیادہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. اور بچیوں کے لیے لڑائی بڑھائی زیادہ نہیں، ورنہ وہ شوہر کو مارے گی، پھر اس کا پھر جو خاندانی نظام ہے نا وہ برباد ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی تو بہت بڑی بشارت ہے، اور تربیت کی تو تربیت میں سب سے پہلے لباس ہے، اس کو حیا اور شرم سکھائیں، اچھی تعلیم دیں اس کو، اور جیسے ہی بالغ ہو اور مناسب رشتہ آئے، اس کا مناسب ضروری ہے، مناسب رشتہ آئے تو فوراً اس کا نکاح کر دے، تاخیر نہ کریں، بیٹا نہیں تم پہلے یہ بن جاؤ، پھر یہ بن جاؤ، پھر یہ بن جاؤ، پھر فلانا ہو جاؤ. اس کی جو زندگی ہے، نیچرل لائف ہے، وہ شوہر کے گھر میں ہے، وہ باپ کے گھر میں نہیں ہے، تو اس کو اس کی زندگی میں مصروف کر دیا جائے. اور ایک چیز اور اس زمانے کے لحاظ سے ایڈ کر رہا ہوں، اس میں اس زمانے کے لحاظ سے بعض دفعہ بچی پہ سسرال میں ٹھیک ٹھاک ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جو واقعی ظلم ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے، بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بس سسرال کی شکایتیں کرنا، پھر ابا اور اماں سن سن کے اور بھڑکا دیتے ہیں اس کو، اور خراب ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ واقعتاً ظلم ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عورت کو بوجھ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جب ایک دفعہ شادی کر دی تو ہماری بلا سے جیو مرو, ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے. بعض ایسی خواتین ہیں بیچاری, ان کے فون آتے ہیں, شوہر بالکل توجہ نہیں دیتا, اور اس کے غلط تعلقات بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ نشہ کر رہا ہے, بیوی کو بے تحاشا مار پیٹ رہا ہے. وہ بیچاری جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے, گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا طلاق لی تو یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی دوبارہ, تو بس وہیں مرو, خودکشی کرو, جو مرضی کرو ہماری بلا سے. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم. تمہارا خون ہے, تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. آج کل حقوق اللہ کی وجہ سے کوئی نہیں ادا کرتا, سسرال کے ڈر کی وجہ سے ادا کر دیتے ہیں لوگ. جو بہنوں یا داماد ہیں نا, اللہ کا خوف ہو نہ ہو, لیکن سسر کا یا سالوں کا خوف کم از کم ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا خوف دلاؤ, اس کو تھوڑا سا خوف دلاؤ. بولو اللہ تو بعد میں پوچھے گا, پہلے امی ہے یہاں پوچھنے کے لیے. تو جو بنیادی اور واجب حقوق ہیں وہ کم از کم ادا کرو, ورنہ ایسا نہیں ہوگا, ورنہ اتنے آرام سے ہی ہضم نہیں ہو جائے گی ہمیں, ٹھیک ہے نا. تو اور اگر وہ پھر بھی نہیں کر رہا تو اس سے پھر علیحدگی لے کے اس کو اپنے گھر بٹھا دے. بولے پھر وہاں مرنے سے بہتر ہے ادھر آؤ, ہم تمہاری کفالت کریں گے, اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا. خام خامے جان چھڑانے کے لیے کہ ہم پہ بوجھ نہ بن جائے, ہم پہ مصیبت نہ بن جائے, ایسا ہی ہو رہا ہے. پھر وہ جاب کرتی ہیں, جگہ جگہ کے دھکے کھاتی پھرتی ہیں, نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے, نہ بھائی رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ پھر کفالت میں داخل نہیں ہے, اس پہ جنت کی بشارت نہیں ہے پھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے, لیکن زینت نہیں قرار دیا نہ بہنوں کو نہ بیٹیوں کو. اچھا, سالوں سے ایک بات یاد آئی, سالوں سے بڑی دلچسپ ٹیکنیکل بات. سالے جو ہے نا, یہ بہنوئی کے لیے تو مصیبت ہیں, مگر بہن کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل روکنے کا نقصان ہے نا, بیٹیوں کے لیے بھائی بھی نہیں ہوتے. دو تین بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہیں, تو بھائی اپنی بیٹیوں کو کم از کم بیٹے تو دے کر جاؤ. آپ مر جاؤ گے, ان کی پیچھے جو خبر گیری کریں گے وہ کون کریں گے؟ ان کے بھائی کریں گے. تو بچے اتنے کم از کم ہونے چاہیے کہ بہنوں کو بھائی بھی مل جائیں, اور ایک قابل ذکر تعداد میں مل جائیں. ایک آدھ وہ اپنے بکھیڑے پر پالے گا یا اس کے پالے گا. تو پہلے زمانے میں نسل زیادہ ہوتی تھی, بچے زیادہ ہوتے تھے, تو سالے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. لیکن سالوں کا وجود بہت ضروری ہے. اللہ کا خوف نہیں ہوتا آج کل انسان میں, تو سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, 90 کے ڈر سے بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں, شادی ہو گئی, بیوی نے سر گنجا کر کے رکھا ہوا ہے, بہت ستاتی ہے, اتنا ستاتی ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی ایسی بیوی جو واقعی اگر سچ کہہ رہے ہو اس کو تو چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گے. کہہ رہا ہے میں اگر چھوڑوں گا تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی, میں اگر بیوی چھوڑوں گا تو مجھے دنیا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے 90 سے لے کر آیا تھا. بیوی کہاں سے لایا؟ 90 سے. سوچا یہ تھا تعلقات اوپر ہو جائیں گے تو بہت سارے کام بن جائیں گے, اب تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو. تو کہہ رہے بیوی چھوڑوں گا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو میں ان سے کہتا ہوں پھر دنیا نہ چھوڑو, ٹھیک ہے, دنیا نہ چھوڑو, ایسے ہی ٹھیک. تو یہ بھی سالوں کی برکت ہے کہ بہن کو چھوڑ, وہ جو ہے نا ان کی بہن کو ان کا بہنوئی چھوڑ نہیں سکتا. تو اس لیے سالے بھی بہن کے لیے کم از کم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, بہنوئی کے لیے نہ ہوں. اور بہنوئی کے لیے اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے خوف سے وہ اللہ کے حقوق, جو اللہ کی جو اس کے ذمے حقوق لگائے ہیں وہ پورے. جس کے سالے زیادہ ہوں اس کے جہنم میں جانے کا امکان کم ہے, اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. خیر, تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, مگر زینت کیا ہے؟ زینت قرآن نے بیٹوں کو کہا ہے. قرآن جو ہے نا, اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا, فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زینت. جیسے مال دکھایا جاتا ہے نا, لمبی گاڑی, بڑا گھر, لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, شو مرتی ہے خود بخود ہی. آپ شو نہ بھی مارے تو شو مرے گی آپ کی. تو اسی طرح بیٹے جب آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو آپ شو نہ بھی مارے ہیں, دنیا آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھتی ہے کہ بھئی یہ بڑا اسٹرانگ ہے معاشی لحاظ سے بھی, اور کہیں جھگڑا ہوگا اس میں بھی کام آئیں گے, کما کے بھی دیں گے. تو یہ ساری ذمہ داریاں بیٹے اٹھاتے ہیں. بیٹے اگر زیادہ ہوں تو بیٹیوں کا بھی غم نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹیوں کے بھائی اتنے ہیں کہ وہ میرے بعد ان کو سنبھال لیں گے. تو اللہ نے بیٹوں کو زینت قرار دیا, اس لیے باپ کو جو زیادہ فخر ہوتا ہے وہ بیٹوں پر ہوتا ہے. تو میں اس آیت کا مطلب بتا رہا تھا کہ اس سے بھی پردہ ثابت ہوتا ہے. المال والبنون, اللہ نے بیٹی کو زینت نہیں بتایا بلکہ بیٹے کو زینت قرار دیا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بیٹا دکھانے کی چیز ہے اور بیٹیاں چھپانے کی چیز ہیں جب جوان ہونے لگے وہ. تو اب بیٹا جب 7 سال کا ہوتا ہے نا تو پھر وہ زینت بنتا ہے, اس سے پہلے نہیں بنتا. اس سے پہلے تو وہ بھی گھر میں رہتا ہے. جب 7 سال کا بیٹا ہوا تو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے. نماز میں اس کے ساتھ آئے گا, اگر کوئی مکینک ہے تو اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھا لیتا ہے, چل بھائی تھوڑا سا تو بھی سیکھ. تو ساری چیزوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور وہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے باپ کے لیے. ایسے موقع پر جب باپ کی محبت عروج پر ہو, اور ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا ملا بھی بڑھاپے میں, بڑی دعائیں کر کر کے ملا, اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت اور ایسا با وفا ہو. بیٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے, بعض بیٹے بچپن سے بڑے نیک شریف ہوتے ہیں, ضدی نہیں ہوتے بچپن سے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حلیم, انتہائی صبر والے بیٹے. بچوں کے صبر کا کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک بچہ ہے اسے آپ چیز دلاؤ, چیز نہیں دلاؤ تو زیادہ نہیں روتا. ایک دفعہ کہے گا ابا یہ دلا دو, آپ نے کہا نہیں تو صبر شکر سے بیٹھ جائے گا. دوسرا بہت ایڑیاں لگڑتا ہے. تو صبر کس میں ہے؟ ابا کی بات ایک دفعہ اس کی سمجھ میں آ جائے, یہ صبر شکر والا ہوتا ہے, صابر جسے کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں؟ حلیم, بے انتہا بردبار, باپ کے فرما بردار, خوبصورت. تو ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں 7 سال کی عمر کو پہنچے, ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا ہو, اور جس کے بارے میں امید ہو کہ یہ پیغمبر بنے گا, اس بیٹے کو انگلی پکڑ کے جب لے کے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, کس قدر محبت ہوگی. اور پیغمبروں کو اپنی اولادوں سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی محبت میں خلوص ہوتا ہے, دنیا داری نہیں ہوتی, وہ صرف خونی رشتے کی بنیاد پہ محبت ہے. ایسے موقع پہ اللہ اپنے خلیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذبح کر دو اس کو, کاٹ ڈالو اس کی گردن. اگر اللہ یوں کہتے اس کو جہاد میں بھیجو تاکہ شہید ہو جائے, یہ آسان تھا. برنس ویسے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے, لیکن دوسرے سے قتل کروا دینا یہ پھر بھی آسان ہے. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے کہ بچہ قتل بھی ہو, اور قتل بھی کس کے ہاتھ سے ہو؟ باپ کے ہاتھ سے. اور کیسا عجیب وحشتناک طریقہ, ذبح کر کے ہو, ذبح کر کے. اللہ امتحان لے رہے ہیں اپنے خلیل کا کہ اولاد سے اتنا عشق ہے میرے خلیل کو, کہیں یہ محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی. بھائی خلیل ہو تو میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا پڑے گا. جیسے ہی خواب آیا, 3 دن خواب آیا, یہ جو عرفہ کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے, عرفہ نکلا ہے عرفان سے, پہچان. 2 دن خواب آیا تو پوری طرح اطمینان نہیں ہوا کہ شاید اس کی کوئی اور تعبیر نہ ہو. یوم عرفہ کو جب خواب آیا 9 ذی الحجہ کو, تو یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں. یقین ہو گیا کہ اس خواب کی کوئی دوسری تعبیر نہیں ہے. تو اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اتنا چھوٹا بچہ, سمجھدار دیکھیں کتنا تھا. جب بچے نے یہ جواب دیا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پیار آیا ہوگا اس بچے کے اوپر. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. بچہ کتنا سمجھدار ہے, یوں بھی کہہ سکتا تھا ابا خواب ہے نا, خواب خواب تو آتے رہتے ہیں چھوڑیں. لیکن بچے کو پتا تھا میرا باپ ایسے مقام پر ہے کہ اسے جھوٹا خواب نہیں آ سکتا. میرا باپ اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ ہے کہ اسے جھوٹا خواب نہیں آ سکتا. دوسرا اعتراض وہی کر سکتے تھے, اے ابا آپ کو اگر خواب آیا ہے تو اپنے رب سے پوچھیں کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا جرم کیا ہے کہ مجھے کاٹا جائے. میں تو ابھی بلوغت کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچا, मेरे तो अभी गुनाह नहीं लिखे जाते अगर मैं कोई गुनाह कर भी लूं, जबकि मैंने कोई गुनाह जिंदगी में किया भी नहीं। ये इतराज कर सकते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, मगर ये इतराज भी नहीं किया। तीसरा इतराज ये कर सकते थे कि ऐ अब्बा, अगर अल्लाह ने आपको मुझसे जुदा करना है, आपके दिल में मेरी मोहब्बत है और अल्लाह चाहते हैं कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, आपके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रहे, तो मुझे कहीं बाजार में ले जाके बेच दें, किसी को गुलाम बना के दे दें, काटने की क्या जरूरत है, गला काटने की क्या जरूरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप से अलग हो जाएं, कत्ल नहीं किया, अंधे कुएं में फेंक दिया कि कोई मुसाफिर उठा के ले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो इससे भी हासिल हो रहा है, तो कत्ल करने की क्या जरूरत है। तो अब्बा ये आपका इम्तिहान है या मेरा इम्तिहान है, तो अल्लाह आजमा रहा है आपको, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों ज़बह करवाया जा रहा है। ना 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 ना, कुरान के अल्फाज देखो, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैं ज़बह करना चाहता हूं तुझे, तू बता तू क्या चाहता है। बच्चा अगर ना भी चाहता ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर भी ज़बह करते। अल्लाह बच्चे की जबान से ये अल्फाज निकलवा के बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ हजरत इब्राहिम की आजमाइश नहीं थी, बल्कि ये आजमाइश बच्चे की भी थी। बहुत से लोग कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी, असल में सिर्फ हजरत इब्राहिम की नहीं, ये हजरत इस्माइल की भी सुन्नत है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को जो दो बेटे दिए ना, एक इसहाक और एक इस्माइल, हजरत इसहाक की सिफत बयान की, बशरनाहु बिगुलामिन अलीम, हमने इल्म वाला बेटा दिया उनको, और हजरत इस्माइल की सिफत बयान की, बिगुलामिन हलीम, बर्दाश्त वाला बेटा दिया, बर्दाश्त वाला। तो ये बर्दाश्त का इजहार हो रहा है, इतनी बर्दाश्त, इतनी बर्दाश्त। तो बाप ने जब बेटे से कहा कि मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूं, बेटा जवाब में कहता है या अबतिफ़अल मा तुमर, अल्लाह ने जिस काम का हुक्म दिया वो कर गुजरे, अल्लाह ने जिस काम का हुक्म दिया। इतना इल्म था, वो समझते थे कि नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। वो यूं नहीं कहा कि इसमें तो सिर्फ ज़बह करते हुए देखा है ना, किसी फरिश्ते ने आके, ये तो नहीं कहा कि आप करें ये काम। समझते थे कि नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन अस्साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे। और इंशा अल्लाह का लफ्ज भी बताया ताकि दावा ना हो जाए, वरना बड़े बड़े दावे कर देता है ना इंसान के, देखना मैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तैयार तो है पूरे तौर पर लेटने के लिए, ज़बह होने के लिए, मगर ये चूंकि बहुत बड़ी नेकी, बड़ी कुर्बानी है, तो इसके लिए इंशा अल्लाह का लफ्ज लगा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मशीयत हुई तो मैं इस हुक्म में आपका साथ दूंगा, ताकि निस्बत किसकी तरफ हो, अल्लाह की तरफ, और इस बड़े काम की निस्बत अपनी तरफ ना हो जाए, इस क्योंकि इसमें दिखलावा है, इसमें उजब है, खुद पसंदी है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अल्लाह ने मुझे इस औरत से जिना से बचा लिया और मैं बच गया, तो बार बार कह रहे हैं वमा उबर्रिहु नफ्सी, ये मेरा कमाल नहीं है कि अल्लाह ने, यानी मैं बच गया, बल्कि ये किसने बचाया है, अल्लाह ने बचाया है। तो कितनी जहानत, कितनी समझदारी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में, कह रहे हैं कि ज़बह कर दो, अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाअल्लाह सालिहीन है, साबिरीन है, साबिरीन, तो मैं इंशाअल्लाह सबर करने वालों में से हूंगा, भागूंगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। कुरान के अल्फाज हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका लिया। मीना में जब रमी करता है ना इंसान, रमी, खुदा की कसम वो मंजर याद आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये जो मीना है ना, मीना जहां कुर्बानी की जाती है, मीना ही में क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहां ज़बह होने के लिए लिटाया था, मीना में। तो बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे मस्बा खाने की तरफ, बच्चे को पता है कि मैं ज़बह होने जा रहा हूं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि मैं अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा हूं, इससे पहले भी कितनी कुर्बानियां दे चुके थे। इस बच्चे की मां को एक ऐसी जमीन में जहां ना घास का तिनका ना पानी, इस बच्चे समेत छोड़कर आए थे, तो अल्लाह से कह सकते थे कि ए अल्लाह, तूने इतनी कुर्बानी लेके बच्चे को बचाया है, अगर तूने मेरे हाथों कटवाना था उसी वक्त कहत से हलाक कर देता, ये मुसीबत या ये आजमाइश तो ना आती। لیکن کیسا صبر کر رہے ہیں؟ صبر صبر صبر، پیغمبروں کی سیرت میں صبر ملے گا صبر، اور ہماری زندگی میں صبر کے علاوہ سب کچھ ہے. ہم عبادت بھی وہ کرتے ہیں جس میں وہ مزہ آ جائے، قربانی نہیں ہے. ہم سے اللہ اتنی بڑی قربانی نہیں لے رہا، ہم سے اللہ کہہ رہا ہے بینک میں جاب کرتے ہو سودی بینک میں، تو چھوڑ دو حلال پہ آ جاؤ، یہ قربانی دو، اس پہ پورا خاندان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، پاگل ہو گیا ہے بینک کی جاب چھوڑ رہا ہے. انشورنس کمپنی میں جاب کرتے ہو حرام ہے چھوڑ دو، کسی حلال تھوڑے میں گزارا کر لو، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. بھائی نماز پڑھ رہے تھے، رمضان کے روزے رکھ رہے تھے، یہ کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گئے، بزنس چھوڑ دی اپنا، جاب چھوڑ دی اپنی، کیونکہ وہاں قربانی زیادہ ہے نا. قربانی، نوجوان آدمی داڑھی رکھ لے یہ بڑی قربانی ہے اس زمانے میں، مگر نوجوان یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی شلوار کو اظہار کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا یہ بڑی قربانی ہے اس زمانے میں، مگر یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کر دینا یہ بڑی قربانی ہے، اس میں سب ٹوپیاں کراتے ہیں، سب دیندار کیا، بے دین کیا، نمازی کیا، تہجد گزار کیا، وراثت کے معاملے میں آ کے گڑبڑ، کیونکہ قربانی ہے نا، مال دینا پڑ رہا ہے، مال دینا پڑ رہا ہے، دینے کے لیے نہیں ہے. طلاق یافتہ بیوہ بہن کو گھر میں رکھنا، اس پہ خرچ کرنا یہ قربانی ہے، اس کے لیے تیار نہیں. بولے وہیں رہو سسرال میں، مرو، خودکشی کرو، جو مرضی کرو، یہاں نہیں آنا. تو بھائی پھر اللہ کو راضی تو قربانی کے بغیر کیا نہیں. یہ تو جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، یاد تازہ، ورنہ اصل قربانی تو وہی تھی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، فلما اسلما. اسی طرح عورت کے لیے شرعی پردہ کر لینا اس زمانے میں بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی. عورت تو سمجھتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی اپنی نمود و نمائش، میں اگر چھپ کے بیٹھ جاؤں گی تو کیا ایسی زندگی کا کرنا ہے. تو بڑی قربانی ہے، تو اللہ یہ قربانی مانگ رہے ہیں. اور جیسے سینکڑوں قربانیاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، ہر قربانی ایسی تھی جس میں، جس کی صورت ایسی تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ نقل کفر برباد کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں برباد نہیں کیا جا رہا تھا، آباد کیا جا رہا تھا. بیوی بچوں کو جنگل میں بیابان میں لے جا کے چھوڑ دینا، یہ ہلاکت کا سامان ہے یا آبادی کا سامان ہے؟ یہ ہلاکت کا سامان ہے. مگر اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں نہ چھوڑتے تو آج جو مکہ میں لاکھوں کروڑوں حاجی منا میں جمع ہیں اور لاکھوں حاجی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کیا یہ ساری بہاریں ہوتی؟ کچھ بھی نہ ہوتا مکہ میں، کچھ بھی نہ ہوتا. اگر ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے نہ لٹاتے اور گلے پہ چھری نہ پھیرتے تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اگر پسند نہ آتی اور قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے؟ پھر یہ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں اتنا آزمایا ہے، اب تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیا مانگی یہ قربانیوں کے بعد؟ یہ نہیں کہا اللہ پیسہ دے دے، دولت دے دے، یہ سب دے دے. کیا دعا مانگی؟ دعا مانگے کیسے موقع پر کہ جب ایک تو قربانیاں دی، بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو ونا دینا ہو ابراہیم، فوراً فرشتہ وہی لے کے آیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. بس گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو سمجھ رہے تھے 100% گلا کٹے گا یہ، بس اللہ نے کہا بس دیکھ لیا ہم نے، وہ فدیناہ بذبح عظیم، ایک جانور بھیج دیا گا، اس کو کاٹ دو، بس یہی قبول ہو جائے گا. پھر جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو نوازا ہے، قربانیوں کے بعد نوازا جاتا ہے، کیسے نوازا؟ اللہ جب نوازتا ہے نا کسی کو تو اس کی اولاد میں دین کو جاری کرتے ہیں، سب سے بڑا اس کی اولاد کو دنیا کا امام بناتے ہیں، روحانی امام بناتے ہیں، مقتدا اور رہبر بناتے ہیں، لوگ ان سے دینی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اب آپ اور آپ کا بیٹا مل کے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. آپ نے دو قربانیاں دی ہیں، دو صلے ملیں گے آپ کو. ایک قربانی کیا؟ اپنی محبوب بیوی اور اپنے محبوب بچے کو میری خاطر ایسی زمین میں چھوڑا جہاں قحط سے ہلاک ہو کے مرنے کا خطرہ تھا، یہاں آبادی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور دوسری قربانی اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو گردن کاٹنے کے لیے تاکہ اس سے آپ کی نسل ختم ہو جائے, بس میرے حکم پہ راضی تھے. اب کیا ہے؟ اب پہلی بات, اس بیٹے کی اولاد میں برکت دوں گا, برکت, یہی بیٹا سب سے زیادہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا. اور کیا, آپ اور آپ کا بیٹا مل کے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرو, ابھی کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ دونوں کے, اور لوگوں میں اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ یاتین من کل فج عمیق, کہ یہاں اللہ کا گھر ہے, پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے وادیوں کو اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے, اور اس بیت اللہ کا طواف کریں گے. افتحوی افئدت الناس الیہ, لوگوں کے دل اس گھر کی طرف ایسے چلے آئیں گے پوری دنیا سے, اس بیابان زمین کی طرف, جیسے پہاڑ جب لڑکتا, پتھر جب لڑکتا ہے نا پہاڑ کے کنارے سے, لڑک کے کیسے تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہے, اس کو عربی میں تہوی کہتے ہیں. تو یعنی لوگوں کے دل ایسے لڑک لڑک کے یہاں پر آئیں گے اس زمین پر جہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے بڑا پتھر لڑک کے زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اسے روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے, پابندیاں در پابندیاں لگیں گی, حج مہنگا ہو جائے گا, 5 لاکھ 6 لاکھ اتنے اتنے لاکھوں میں حج ہوگا, مگر لوگوں پہ پابندی لگانی پڑے گی رش کو روکنے کے لیے, ایسے لوگوں کے قلوب اس گھر کی طرف مائل ہوں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا دعا مانگے آپ کی دعا قبول ہوگی, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ اس گھر کو تو آباد بھی کرے گا, وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, ایسا رسول انہی میں سے بھیج, میری اولاد میں سے پیغمبر پیدا کر جو ان پر تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اتنا بڑا مقام دیا کہ ساری دنیا کو تہذیب اور علم و حکمت سکھانے کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے جس پر سب جمع ہوتے ہیں تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بتا دیا جو ان کو فالو نہیں کرے گا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آخرت میں کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا. تو بھائی یہ ساری نعمتیں کب ملی ہیں بولو نا بھائی.